السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلني وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ درس تو اصل میں جو میرے مسلی بھائی ہیں جو غیر علماء ہیں ان کے لیے، تو علماء بیٹھے ہوئے تو ان کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بعد میں مطلع کر سکتے ہیں، باقی ان سے معذرت ہے کہ ان کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ سورۃ الزمر کی 3 آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مشرکین کو، منکرین کو، اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے شکر سے اعراض کرنے والوں کو ڈرایا. اب انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ ایک ہی چیز سنتا رہتا ہے تو کبھی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ کو ایک آسان مثال دوں، ایک شخص مدرسہ میں، دارالعلوم میں داخلہ لیتا ہے، اور دارالعلوم میں داخلہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اور دوسروں کو اس پر عمل کروائے. تو مقصود علم، عمل اور اشاعت اور خدمت. لیکن اگر بالفرض کوئی طالب علم ایسے دارالعلوم میں داخلہ اس نے لیا جہاں نصیحت میں صرف یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کبھی یہ نصیحت نہیں کی جاتی کہ علم پر عمل کرو، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی اہم ہے. تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو ایک طرف اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور شاذ و نادر شاعر کبھی کبھار یہ بھی ذکر آتا ہے کہ علم پر عمل کرو. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض طلبہ پر یہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ علم ہی علم ہمارا مقصد ہے، اور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ نمازوں میں بھی کوتاہی رہتی ہے لیکن علم کا بہت شوق ہوتا ہے، اور باہر سے دیکھنے والے کو کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ تو علم عمل ہی کے لیے ہے، اور اہم اہم عبادات میں کوتاہی ہو رہی ہے، کبھی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کتابوں کو بہت دیکھتا ہے. اور یہ ہر جگہ یہ اصول چسپا ہو سکتا ہے. آپ کسی کو کہتے رہے کہ لوگوں کو اب مثال کے طور پر یہاں یہ جو قرآن میں ہے کہ آپ کسی کو ڈراتے رہے آخرت کے بارے میں کہ جہنم ایسا ہے جہنم ایسا ہے, یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ہوگا, یہ گناہ کہیں گے تو یہ سزا, اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ قبر میں یہ ایسا ہوگا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پر اس پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مایوسی چھا جاتا ہے, اور دوسری طرف بھی غلبہ ہو سکتا ہے. اب کسی کو یہ سناتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے اور اسی کو سناتے رہے, اللہ تعالیٰ بہت چانسز دیتے ہیں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے, اور دوسری طرف کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ بھی غلبہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پیچھے بیٹھ کر یہ سوچے کہ دین پر عمل کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, جتنا ہم سے ہو سکے جو کچھ کر رہے ہیں جو کوتاہی کوئی حرج نہیں. تو یہاں متعدد طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا, تو اب اس سے یہ اندیشہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی مایوس ہو جائے, کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مجھے زندگی بدلنی چاہیے, ہو سکتا ہے ایمان نہ ہو اور ذہن میں خیال آئے کہ نہیں مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے, یا ایمان ہو لیکن ذہن میں آئے کہ ایمان ہو لیکن اعمال نہیں ہے, دین کی کوئی خاص فکر نہیں ہے, اور اب خیال آ رہا ہے کہ نہیں مجھے بدلنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آئے کہ اتنا وقت گزر گیا اتنے گناہ ہوئے تو اب تو میرے لیے راستہ مشکل ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, قول کہہ دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, کہہ دو یا عبادی, یعنی میرے بندوں کو یہ پیغام سناؤ, یا عبادی اے میرے وہ بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سبھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یوں تو ہر آیت کو کی تبلیغ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, بلغ ما انزل الیک من ربی, لیکن یہ آیت اتنی اہم کہ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل, یہ آیت میں جو پیغام ہے وہ پہنچا دیجئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا یا عبادی اے میرے بندے, اے میرے بندے, اس میں تعلق کا اظہار ہے, اس میں تعلق کا اظہار ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ ہے اور بیٹا تھوڑا آف ٹریک ہو گیا, کوئی بری عادت ہو آ گئی, تو بدقسمتی سے ہمیں بھی تربیت آتی ہے, قرآن کے درس میں بیٹھنے سے, قرآن سمجھنے سے تربیت کے باب میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم بدقسمتی سے ہمارا طریقہ تو یہ کہ ڈراؤ دھمکاؤ, ایسا کیوں نہیں کرتے, ایسا کیوں نہیں, نماز کے لیے نہیں آتا ہے. تو اگرچہ ہم شفقت کی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن بیٹے کو یہی نظر آتا ہے کہ میرا باپ تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور اگر آدمی کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ جو شخص مجھے نصیحت کر رہا ہے اس کے لیے, اس کے دل میں میرے لیے شفقت نہیں ہے, تو وہ نصیحت کام نہیں ہو سکتی, کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں فرما رہے ہیں یہاں عباد اے میرے بندے, یعنی مجھے تم سے تعلق ہے, اور یا عبادی فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو خیال آتا ہے کہ یا عبادی اس میں میرے بندے, یعنی میرے نیک بندے جو میری فرما برداری کرتے ہیں, اسے کہ وہ حقیقت اس کے مستحق ہے کہ ان کو اللہ کے بندے کہا جائے. تو آگے فرمائے الذین اسرفوا علی انفسہم, نہیں میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اپنے اوپر زیادتی کی, میں ان بندوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر, کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سب ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرح نہیں ہے, انسان ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے حق میں کوتاہی ہو گئی اور پھر آپ معافی کے لیے گئے تو وہ معاف کر دے گا, شریف انسان ہے, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی, بہت بہت تو پانچ چھ مرتبہ, اس کے بعد کہے گا کہ ارے بھائی اب تک میں سبق نہیں سیکھا. ہر مرتبہ کرتا ہے پھر معافی مانگنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں لمٹ نہیں ہے, بس جیسے آگے آ رہا ہے لمٹ اس وقت ہے جب آنکھ بند ہو جائے, یہ لمٹ ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. کسی انسان کے پاس آپ معافی کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے جرم کیا اس کے حق میں, کچھ بدتمیزی کی, کچھ دوسرا اس کا نقصان کیا, کچھ تکلیف پہنچائی, معافی کے لیے جاتے ہیں تو اور اس نے معاف کر دیا تو معافی ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی کہ تاکہ وہ تعلق دوبارہ بحال ہو جائے جیسے پہلے تھا. یعنی آپ انسان کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ اس کے بارے میں میں نے کوئی بڑی کوئی بہت برا کام کیا, کوئی بڑی نادانی سے کچھ اس کا نقصان پہنچایا, تو پھر جب میں معافی مانگ لوں تو اور اس نے معاف کر دیا, پھر بھی آپ سوچیں گے کہ اب مجھے جو ہے نا جب بھی اس سے ملوں تو بہت اچھے طریقے سے ملنا پڑے گا تاکہ تعلق دوبارہ بحال ہو جائے. یعنی معافی مانگنے اور معافی حاصل کرنے کے بعد بھی دوبارہ تعلق کو بحال کرنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, بخش لیتا ہے, اس کے بعد رحیم ہے, اپنی طرف سے خود رحمت نچاور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہا ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہا معاف ہو گیا تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہاں امید دلائی جا رہی ہے, اسی لیے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احب ان لی الدنیا وما فیها بهذه الآیۃ, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ مجھے دیا جاتا اس کے, اور اس کے بدلے میں کہا جاتا کہ یہ آیت ہم نہیں دیں گے تو میں اس کے لیے راضی نہیں ہوتا, یہ آیت اتنی قیمتی ہے. اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ امید دلانے والے قرآن میں یہ آیت ہے. اور اس کے بارے میں متعدد واقعات مذکور ہے. ایک واقعہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ میں سے بعض تھے جنہوں نے قتلوا واکثروا وزنوا واکثروا, قتل کیا دوسروں کو مار ڈالا, وہ اکثر اور بہت لوگوں کو قتل کیا, لوٹ مار کا زمانہ تھا, وہ زنا اور زنا میں بھی مبتلا ہوا, اور ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ زنا کیا. پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ ہمارے لیے تو راستہ مشکل نظر آ رہا ہے, تو یا تو کسی نے یہ بات پہنچا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا اللہ تعالیٰ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی کہ اتنا زیادہ کیا اس کے بعد بھی دروازہ بند نہیں ہے. بلکہ دوسری روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا حکم ہوا, تو ہجرت کا حکم ہوا تو میں بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گیا, اور میرے ایک دو ساتھی بھی تھے, جو ہجرت کے لیے تیار ہو گئے, مسلمان تھے, لیکن میں تو نکل گیا, لیکن ان کا کیا ہو گیا, ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے رشتے دار وغیرہ نے ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی. مثلا ایک کو کہا کہ دیکھو تو اگر چلا جائے گا تو تیری ماں نے تو قسم کھا لی ہے کہ وہ کچھ نہیں کھائے گی, وہ کبھی بھی سایہ استعمال نہیں کرے گی, باہر سورج میں کی تپش میں بیٹھی رہے گی, یعنی یہ شفقت کے ذریعے اس کو پیچھے تو مت جانا ہجرت, تو وہ اس میں پھنس گیا, اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہا. اسی طرح ایک دو اور ساتھی بھی تھے, دو تین ساتھی تھے کہ جو ہجرت کی نیت کی, ہجرت کی نیت کی لیکن کسی نے کسی طریقے سے اس کو پیچھے رکھا, رشتے دار وغیرہ. تو اس زمانے میں ہجرت صرف فرض نہیں تھا, ہجرت ایمان کے لیے شرط تھا کہ جس کے پاس ہجرت پر قدرت تھی اور وہ ہجرت نہ کرے اس کے وہ کافر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کا یہ حکم تھا. تو ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی باوجود قدرت کے, تو وہ ایمان سے نکل گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ اور ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرے کچھ ساتھی دوست تھے جن کو اس کے بارے میں بتایا تھا, ان کو انہوں نے وہ آپس میں کہنے لگے یا سوچنے لگے کہ ان لوگوں کے لیے وہ تو ایمان قبول کر لیا اس کے بعد واپس ایمان کو چھوڑ دیا, ان کے لیے تو توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے. ان کو یہ خیال آیا. اسے کہ ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس ایمان نہیں, اللہ تعالیٰ ایمان کا موقع دے, لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے پھر گئے, ان کے لیے کیسا دروازہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں یہی خیال آتا ہے. ہم کہتے رہیں لیکن کبھی خیال آتا ہے کہ اس کو تو اب ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ خیال اس دماغ میں تھا کہ وہ ہجرت کے لیے نکل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ واقعہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی, عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے, میرا جو خیال تھا میرے دوستوں کا یہ جو غلط خیال تھا اس کے بارے میں اس کی اصلاح ہو رہی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, تو عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت خط میں لکھ کر مکہ مکرمہ اس خط کو بھیج دیا اپنے دوستوں کے پاس جو ہجرت سے پیچھے ہٹ گئے, اور اس کی برکت سے وہ دوست تیار ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کر لی. تیسرا واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے, کہ سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ احد جنگ احد کے وقت وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ تو غلام تھے, اور ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں بڑا کردار ادا کیا, تو ان لوگوں میں سے جن کو قتل کر دیا گیا ایک شخص کا نام ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کے یا تو اس کی بیوی یا اس کی ماں کوئی اور رشتے دار عورت باقی تھی جو حیات تھی, اور وحشی اس عورت کا غلام تھا, اور جنگ عہد ہونے والا ہے کہ اس عورت نے وحشی کو یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے رشتے دار کا یہ قاتل حمزہ بنت عبد المطلب, اس کو اگر تو قتل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تیری آزادی, تو آزاد. تو وحشی رضی اللہ عنہ اسی نیت کے ساتھ گئے جنگ عہد میں کہ مجھے ڈھونڈنا ہے کہ یہ حمزہ ابن عبد المطلب کہا ہے اور اس کو قتل کرنا ہے. چنانچہ لمبا واقعہ ہے, اسی کی توہ میں رہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہا ہے اور بالآخر ان کو شہید کر دیا, اللہ تعالیٰ کو مقدر تھا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے, ایمان سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ ہوا. خیر ہو گیا, احد میں جو کچھ ہونا تھا ہوا. پھر کچھ سالوں کے بعد مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر دیا. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے لیے تو خیر نہیں, اسے کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مار ڈالا. تو وہ بھاگ نکلے, نکل پڑے بھاگ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت کتنا ہوگا اور فکر دوسروں کی کتنی ہوگی, وحشی رضی اللہ عنہ ان کے چچا کے قاتل نکل گئے, بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معلوم کیا کہا اور وہاں دعوتی خط بھیجا کہ آپ ایمان قبول کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو قتل کر ڈالوں گا, تو وہ بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اسلام کی دعوت کا, یا تو خط کے ذریعے یا آ کر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کی کوئی تفصیل بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتایا, ایمان ہے, شرک سے بچنا ہے, لوگوں کو قتل کرنے سے بچنا ہے, شراب پینے سے، زنا وغیرہ سے بچنا ہے. تو وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عرض کیا کہ میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کر دیا، تو آپ تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں میں تو کسی کو قتل کر دیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آپ ایمان قبول کریں، اس کے بعد ایمان سے تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ کے قرآن میں تو یہ آیت ہے کہ جو لوگ قتل کرے یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے دگنا چگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن. ویخلد فی مہانہ، وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ ہوں گے. تو مجھے تو اپنا حال معلوم ہے، میں نے تو آپ کے چچا کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب خط میں، یا اگر براہ راست حاضر تھے پوچھنے کے لیے، تو جواب میں فرمائے کہ قرآن میں اس کے بعد یہ بھی ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. ہاں وہ لوگ مستثنا ہے جو توبہ کر لے، ایمان قبول کرے، اس کے بعد نیک اعمال کرے، تو آپ ان میں سے ہو جائے تو آپ بھی مستثنا ہے، آپ کو عذاب نہیں ہوگا. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا مشکل شرط ہے کہ توبہ اور ایمان، اس کے بعد اعمال صالح بھی، پتہ نہیں مجھ سے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ایمان کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت سنائی، فرمائے کہ دوسری آیت میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنا چاہتے معاف کر دیتے. تو آپ کا گناہ قتل حمزہ کا بھی اس میں شامل ہو گیا. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف کرنا نہ چاہے تو میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر ہی دیتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے لیے کافی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ سب عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نمبر ایک، الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو اس درجے کا گنہگار ہوگا، تو ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ میں مبتلا ہے، ایک مرتبہ ہو گیا، دو مرتبہ، تین، پھر اس کو لگتا ہے اب تو مشکل ہے. نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے، نہ ہمیں کسی اور کو مایوس کرنا چاہیے، نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے، نہ ہمیں کسی اور کو مایوس کرنا چاہیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی نصیحت کرنے والے کسی وائز سے، اور محسوس ہوا کہ یہ وائز بہت ہی جہنم سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ایک ہی قسم کی بات کرتا ہے. تو باقاعدہ ان کو ڈانٹا کہ لا تقدم الناس، لوگوں کو مایوس مت کرنا. پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں قرآن میں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگ، کچھ صحابہ ہنسی مذاق میں مشغول تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کبھی کبھار ہنسی مذاق میں مشغول، یہ آدمی کی فطرت ہے. ہاں اس کا غلبہ نہ ہو ہمیشہ ہنسی مذاق، یہ دوسری بات ہے. تو باتوں میں مشغول تھے، دنیاوی باتوں میں کچھ ہنسی مذاق کی بات چل رہی تھی. اب اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ پر آخرت کی فکر کا غلبہ تھا. میں نے پہلے جو غلبے کے بارے میں عرض کیا کہ کبھی کبھار آدمی پر ایک خیال کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت ایسی ہے کہ نبی بھی اس سے مستثنا نہیں. اور اس ان واقعہ مختلف واقعات میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے. وہ صحابہ تو کچھ گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فکر آخرت کا غلبہ تھا. تو دیکھا کہ یہ لوگ تو ہنسی مذاق کر میں مشغول ہے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم لوگوں کو معلوم ہوتا وہ جو مجھے معلوم ہے، تو تم لوگ ہنستے کم اور روتے زیادہ. اب یہ لوگ تو کوئی برا کام کر نہیں رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت فکر آخرت کا غلبہ تھا. اب ظاہر ہے کہ صحابہ کا اس سے متاثر ہوئے، اور ان میں سے بعض فکر میں رونے لگے، اس میں رونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چل پڑے کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی، اللہ کی طرف سے وہی آئی، اور اللہ کی طرف وہی آئی کہ یا محمد لم تقنت عبادی، اے محمد، اے میرے نبی، میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, واپس تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو پھر اس کے بعد کیا بات فرمائی, اب شروع جو بہت سی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, اللہ تعالیٰ کی معافی کی, اللہ تعالیٰ کے وسیع الفت ہونے کی سب بشارتیں قبول کر لو. نمبر ایک. نمبر دو, وسدرو سیدھے رہو, دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد فرمایا وقاربو, کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش پوری نہ کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں, قریب قریب تو رہو, قریب قریب تو رہو, یعنی جتنا ہو سکے وہ تو کرتے رہو. تو خیر واقعات تو اور بھی ہے, لیکن اس آیت سے ہمیں جیسے میں نے عرض کیا دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک, کبھی مایوس نہیں ہونا. نمبر دو, کبھی کسی اور کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں ایک بہت اہم چیز, وہ دوسری جو آیت ہے انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے ہم اس کی تفسیر کریں گے. ایک اہم چیز جو سمجھنے کی وہ یہ کہ جو آپ اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ابھی, اس کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں کیا عرض کرنا کوشش میں ہوں, بھائی ایک شخص میرے پاس آئے نصیحت کے لیے یا کوئی مسئلہ یا میں بات کروں اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر آخرت کی فکر کی کمی ہے. نہیں, وہ تو اس کا ذہن میں ابھی بھی ایسا ہے کہ یہ گناہ, لیکن کوئی حد نہیں, عیاشی میں چلتا رہوں گا بعد میں دین کی فکر. تو اس کو تو مجھے آخرت کی فکر ہی دلانی چاہیے. لیکن دوسرا شخص میرے پاس آیا اور اندازہ ہوئے اس کی بات میں کہ وہ دوسری طرف ہے, گناہ ہو گیا اور ندامت بھی ہے, لیکن اس کو اب ایسا ہو رہا ہے کہ اب میرے اتنا گناہ گار مشکل ہے میرے لیے, اب جو ہے اب اس کو دوسری قسم کی باتیں کرنی چاہیے, اب اس کو امید دلانی چاہیے, اس کو ایسی باتیں سنانی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس درس میں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, نشهد ان لا اله الا الله.